الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فمن يعمل من الصالحات، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، وہ مؤمن اور وہ ایمان والا ہو، فلا کفران لسعیہ، تو ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھ لیتے ہیں. انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، ان سب کا مقصود اور منشا اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے. ان اعمال کا متمع نظر یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے. اسی لیے اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے مومن فکر مند رہتا ہے. جس طرح آج کل کا کارخانہ دار اپنی چیز کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے سوچتا ہے، سرمایہ استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری چیز جب گاہک کے ہاتھ میں جائے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا جائے. اسی طرح مومن بھی اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرے اعمال ایسے بن جائیں کہ میرے مالک کو پسند آ جائے. دعائیں بھی مانگتا ہے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دیں کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. یہی مقصد زندگی ہے اور کسی کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے. تصوف و سلوک کا بنیادی مقصد بھی یہی کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کی تعمیر کرے، ظاہر اور باطن کی اصلاح کرے. اس کے لیے فکر مند ہو. چنانچہ جو انسان اپنے باطن کو منور کرنے کے لیے فکر مند ہو اسے صوفی کہتے ہیں. جو انسان اللہ کی تلاش میں نکلے اور اس کی رضا جوئی کے راستے پر چل رہا ہو اسے سالک کہتے ہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف کا کیا مقصد، تو انہوں نے فرمایا کہ صبح سے شام تک ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو نیت اور احتساب کے ساتھ کرنے لگ جائیں، یہی تصور. صبح سے شام تک جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں ان اعمال کو نیت کے ساتھ، یعنی تصحیح نیت، خالص نیت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور احتساب کے ساتھ کہ عمل کر لینے کے بعد فارغ نہیں، اپنا محاسبہ، یہ احتساب بہت ضروری ہے. آج کل دفاتر میں جب سالانہ آڈٹ ہوتا ہے تو اس ٹیم کے آنے سے پہلے انٹرنل آڈٹ کیا جاتا ہے. اکاؤنٹس برانچ کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بھاگے پھر رہے ہوں گے، یہ سٹیٹمنٹ اس سے نہیں مل رہی، اس کا بل نہیں مل رہا، یہ فگر نہیں مل رہی. اگر کوئی پوچھے ان سے کہ آپ اتنے کیوں پریشان ہیں، وہ کہیں جی آڈٹ ٹیم نے آنا ہے ایک مہینے کے بعد، اور ہماری کوئی بھی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ ہمیں اس پر مؤاخذہ کریں گے، ہمیں ان سے پہلے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو درست کر لینا ہے. ہو بہو مومن کی یہی حالت ہوتی کہ وہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے میرے نام اعمال میں پیش ہونا ہے، اس سے پہلے پہلے میں انٹرنل آڈٹ کے ذریعے اپنے اعمال کو ٹھیک کروں. آج وقت ہے سٹیٹمنٹس ملانے کا، فگر کو صحیح کرنے کا، اپنی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کا وقت ہے. کیسی کمی کوتاہی کیوں نہ ہو، جب تک زندگی ہے انسان اس کمی بیشی کو پورا کر سکتا ہے، پھر موت کے وقت یہ نعمت چھن جائے گی. تو یہ محاسبہ انٹرنل آڈٹ ہے ہر بندے کا. اس لیے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو تصوف سلوک کو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ ہم جو کچھ دن بھر میں کرتے ہیں اس کو تصحیح نیت اور احتساب کے ساتھ کرنے لگ جائیں، یہی تصوف. ایک دوسرے بزرگ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف سلوک کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح انسان کا جسم کھانے اور پانی کا طلبگار ہوتا ہے، انسان کا دل عبادت کا ایسے طلبگار بن جائے، اسی کو تصوف کہتے ہیں. آپ اگر کچھ دیر نہ کھائیں پیئیں تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے. پانی نہ پیئیں تو پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کھانا اور پینا انسان کی بدن کی ضروریات ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ دنیا میں پیٹ سے زیادہ صحیح الارم بجانے والی گھڑی اور کوئی نہیں ہے. سوئے ہوئے بندے کو جاگ آ جاتی ہے بھوک کی وجہ سے. تو جس طرح جسم کھانے اور پینے کا طلبگار ہے، اسی طرح ہمارا دل عبادت کا طلبگار بنتا ہے. ہم نماز نہ پڑھیں تو چین نہ آئے، ذکر کے بغیر چین نہ آئے، تلاوت قرآن مجید کے بغیر ہمیں دن اچھا نہ لگے. اس لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. یہ تصوف ہے. ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف سلوک کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اندر اصلیت پیدا ہو جائے اس کو تصوف کہتے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت ذرا تفصیل فرمائیں. انہوں نے کہا دیکھو بھائی آج ہمارے اندر ظاہر ہے باطن نہیں، صورت ہے حقیقت نہیں، یوں سمجھیں کہ نمک ہے نمکینی نہیں، اور شکر ہے مگر شیرینی نہیں. دل ہے اللہ کا ذکر نہیں، زبان ہے اللہ تعالی کا شکر نہیں. تو ہمارے اندر اصلیت پیدا ہو جائے. وہ محبت الہی جس کے لیے اللہ تعالی نے انسان کے دل کو بنایا، وہ دلوں کے اندر بھر جائے. دل کا برتن اس نعمت سے لبریز ہو جائے. آج اس محبت الہی میں کمی ہے، اسی لیے تو عبادات میں سستی ہوتی ہے. اس لیے تو شاعر نے کہا کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو اگر اللہ تعالی کی محبت سے دل لبریز ہو تو پھر رات کے آخری پہر میں خود بخود آنکھ کھلتی ہے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ تو پی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات سے میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر. ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت سے بھرا ہوتا، آج وہ محبت کے انگارے نظر نہیں آتے، آج راکھ کا ڈھیر بن گیا. وہ آتش عشق ٹھنڈی ہو چکی، نفسانیت کی ٹھنڈی ہواؤں نے اس آتش کو بجھا کے رکھ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ. وہ بندگی خدائی، یہ بندگی گدائی، یا بندہ اے خدا بند یا بندہ اے زمانہ. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل جنوں کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف سلوک کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پختن خیال، کہ یقین پکا ہو جائے. آج آخرت کے بارے میں عقیدہ تو ہم رکھتے ہیں، مگر ہمارا یقین پختہ ایسا نہیں جیسے ہونا چاہیے. اگر گناہوں پہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا پختہ یقین ہو تو انسان کبھی قدم نہ اٹھائے. اس یقین میں کمزوری ہوتی ہے، اس لیے گناہ کا صدور ہوتا ہے. تو پختن خیال کا مطلب یہ کہ وہ یقین مضبوط سے عزبت ہو جائے. یہ نعمت صحابہ کرام کو حاصل تھی، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں کھڑے ہو کر دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ یا صفرا یا بیضا بر غیبی، اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اور جہنم کے ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اگر جنت اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے بھی آ جائیں تو میرے اندر یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہو. ایمان بالغیب اتنا پختہ ہو کہ جیسے انسان کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے. جب انسان ذکر و سلوک میں قدم بڑھاتا ہے تو اس کو پھر یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، دل کا یقین پختہ ہو جاتا ہے. حلال اور حرام کے درمیان تمیز نصیب ہو جاتی ہے. آج بھی جس آدمی کو یقین ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے تو وہ کوئی الٹی حرکت نہیں کرتا. بڑے بڑے اسٹورز پر ویڈیو کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر چیز کھلی پڑی ہوتی ہے، کوئی نہیں اٹھاتا. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دور بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر میں نے کوئی چیز چوری کی تو دروازے میں نکلنے سے پہلے مجھے پکڑ لیا جائے گا. جس طرح اس خریدار کو یہ یقین حاصل ہے، اسی طرح مومن کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں نے حکم کی خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن مجھے قیامت کی عدالت میں کھڑا کر دے. ایک نوجوان نے کسی سے تذکرہ کیا غیر محرم سے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے ملاقات چاہتا ہوں. اس نے جواب دیا کہ جتنا تمہیں مجھ سے تعلق ہے میرے دل میں کشش اس سے بھی زیادہ ہے، مگر میں قیامت کے دن کی رسوائی سے ڈرتی ہوں. اس ایک فکرے نے اس بدکار نوجوان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. اس نے توبہ کی اور بعد میں بڑے اولیاء اللہ میں وہ شامل ہو گیا. چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تصوف سلوک کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت میں جو کچھ اجمالی ہے وہ تفصیلی ہو جائے، جو استدلالی ہے وہ کشفی ہو جائے. بہت ہی کامل جواب دیا کہ شریعت میں جن چیزوں پر اجمالی طور پر ہم یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل نصیب فرمائے، اور جن کو فقط دلائل سے ہم مانتے ہیں ہم ذوق اور وجدان کے طور پر ان کو ماننے لگ جائیں. اس لیے تصوف و سلوک وہ محنت ہے جو ہر بندے کے لیے کرنی ضروری. اگر دنیا میں جسم کی بیماریاں ہیں اور اللہ نے جسمانی طبیب بنا دیے تو اگر روحانی بیماریاں ہوں گی تو کیا روحانی طبیب نہیں ہوں گے؟ جسمانی بیماریوں کے ہسپتال تو ہر شہر اور گلی کوچے میں، تو کیا روحانی بیماریوں کے لیے خانقاہیں نہیں ہوں گی؟ غور کیجئے، کوئی حسد میں مبتلا، کوئی تکبر میں مبتلا، کوئی بدنظری کا مریض، کوئی عشق مجازی میں گرفتار، کوئی خود پسندی کا شکار، کوئی اپنے غصے کی وجہ سے پریشان، ان لوگوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں کا کچھ تو مداوا ہونا چاہیے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ جن جگہوں پر وہ ہوتا ہے اسی جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں، اور جس محنت سے ان کا علاج ہوتا ہے اسی محنت کو تصوف و سلوک ہے. ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جی تصوف کا لفظ کہیں قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، کیا عجیب بات فرمائی. تو ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب، ایک ہوتا ہے الزامی جواب. وہ تھے ذرا آزاد منش، کہتے تھے کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے، تقلید کو نہیں مانتے. تو کہنے لگے جی تصوف کا لفظ کہیں قرآن میں نہیں استعمال ہوا. تو میں نے کہا کہ اچھا بخاری شریف کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ چونکہ ہر بات میں ان کی عادت تھی جی بخاری شریف کی حدیث لاؤ. تو جب پہلی بات یہ کی نا کہ بھئی آپ کو بخاری شریف کا لفظ قرآن پاک میں ملتا ہے، تو وہ تھوڑا سنبھل گیا. پھر اسے بات سمجھائی، اسے کہا کہ دیکھو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا، یہ بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے، وہ موجود ہے یا نہیں. قرآن مجید میں محسنین کا تذکرہ موجود ہے، تو یہ احسان کی کیفیت آخر کیا چیز ہے؟ تو ہم اسے اگر تصوف کہتے ہیں، آپ اسے احسان کہنا شروع کر دیں. سلوک کا لفظ قرآنی لفظ ہے، راستے کو کہتے ہیں، تو آپ اس کو یہ کہنا شروع کر دیں. دیکھیں بھائی، درس نظامی کا لفظ کہیں قرآن اور حدیث میں مل سکتا ہے؟ کوئی بیوقوفی ہوگا نا جو کہے گا کہ جی یہ لفظ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، لہذا میں درس نظامی سے فارغ، میں بیزار. تو اسے سمجھائیں گے کہ نہیں، علماء امت نے اس نصاب میں ایسی برکت پائی کہ اس کو پڑھ کر لاکھوں انسانوں کے سینے علم کے نور سے منور ہوئے. تو اب علماء متفق ہو گئے کہ یہ ایسا نصاب ہے کتب کا کہ اس کو پڑھنے سے ایک جاہل بھی عالم بن جاتا ہے. تو درس نظامی کا لفظ تو نہیں ملے گا، مگر علم کی فضیلت تو قرآن میں مل جائے گی. حدیث پاک میں مستقل عنوان اور باب ہیں علم کی فضیلت کے اندر، سینکڑوں حدیثیں ملیں گی، مستقل کتابیں لکھی گئیں علم اور علماء کے فضائل کے اوپر. تو اصطلاحات پر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نزاع لفظی ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص نے کہا کہ بلی میرے قد سے اونچی ہے، تو دوسرے نے لڑنا شروع کر دیا، جھوٹ بول رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلی تمہارے قد سے اونچی ہو. اس نے کہا بے وقوف، تم نے میری بات نہیں سمجھی، وہ دیوار پر بیٹھی ہے اس لیے میں نے کہا کہ میرے قد سے اونچی ہے. تو حقیقت کو سمجھنے کی بجائے الفاظ پر جھگڑا کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اور ویسے یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگوں کو اجزاء سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا،
مجموعہ سے انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا گلاب خان. انہیں چینی بہت اچھی لگتی تھی, گھی کے پراٹھے کھاتے تھے, میدا اچھا لگتا تھا, سب چیزیں اچھی لگتی تھی. لیکن ان تمام چیزوں کو ملا کر جب مٹھائی بنائی جاتی جس کو گلاب جامن کہتے ہیں تو یہ نام سن کے چڑھ جاتے تھے. تو ان کو اگر کوئی کہہ دیتا نا گلاب جامن کھایا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا, وہ مرنے مارنے پہ تل جاتے تھے. تو اب ان کو گلاب جامن سے اختلاف صحیح, لیکن اجزاء سے کوئی اختلاف نہیں ہے. روز چینی استعمال کرتے ہیں, گھی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو تصوف کے لفظ سے تو نظام ممکن ہے, لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. تزکیہ نفس حاصل کرنے کو ہر بندہ ضروری سمجھے گا, تصفیہ قلب حاصل کرنے کو ہر انسان مانے گا, باطن کی بیماریوں کا علاج کروانا ہر شخص ضروری سمجھے گا. اور یہی مقصود ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات گنوائی اور ان کے لیے مختلف الفاظ استعمال کی. کوئی تو بتائے کہ ذاکرین, صابرین, صادقین, قانتین, خاشعین, موقنین, مخلصین, مخبتین, متوکلین, محسنین, خائفین, متقین, عابدین, راسخین, توابین, متطہرین. یہ تمام صفات اگر کسی بندے کے اندر موجود ہوں تو اس بندے کو کیا کہنا چاہیے؟ وہ مومن کامل ہے. اور اسی کے لیے صوفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے باطن کو صاف کر کے یہ تمام صفات مومنانہ اپنے اندر پیدا کر. تو ہمارے نزدیک ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کو تصوف کہتے ہیں, اور اس محنت کے طلبگار اور طالب مولا کو صوفی کہتے ہیں. شیخ عبدالحق مدینی رحمت اللہ علیہ پاک و ہند کے بڑے محدث گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اعمال و اخلاق, احوال و مقامات اور ذوق و وجدان میں جو کچھ اہل طریقت کو میسر ہوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا. تو اتنے بڑے محدث نے انڈورسمنٹ کی کہ مشائخ صوفیہ کی جماعت کو ان صفات میں سے جو حصہ ملا یہ صفات اس کے علاوہ کسی کو نہیں تھی. چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, وَنَا اعتقد ان طریق جنید وصحبته طریق مقوم. ہمارا اعتقاد ہے کہ جنید کا راستہ اور ان کی صحبت, ان کی مجلس, یہ اسی طرح راستہ. تو مشائخ نے بڑے اچھے انداز سے ان باتوں کو سمجھایا ہے. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب مکتوبات صدی بہت معروف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ظاہری احکام پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے, اور ان احکام کی حقیقت کو پا لینے کا نام تصوف. ظاہری احکام پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے, اور ان کی حقیقت کو پا لینا, اس کی تہ تک پہنچ جانا, اسی کا نام طریقت ہے. چنانچہ جس امر کو ظاہری تہذیب سے تعلق ہے وہ شریعت کہلائے گی، اور جس کو باطن کی تعمیر سے تعلق ہے وہ تصوف کہلائے گی، وہ حقیقت کہلائے گی. مثال کے طور پر نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو پاک کرنا یہ شریعت کہلائے گا، جسم کو پاک کرنا یہ شریعت کہلائے گی، اور نماز کے لیے اپنے دل کو غیر سے پاک کر لینا یہ طریقت ہے. کہ انسان ایسی نماز پڑھے کہ اس کے دل میں کسی ماں سوا کا کوئی خیال نہ ہو. یہ شرک بھی تو نجاست ہے نا، اس لیے اللہ تعالی نے مشرکین کو فرمایا انما المشرکون نجست. تو اس شرک کی باطنی نجاست سے دل کو پاک کر لینا اس کا نام طریقت ہے. ایک آدمی جن بھی ہے نماز پڑھنے کے قابل نہیں، ایک آدمی بے وضو ہے نماز پڑھنے کے قابل نہیں. تو جیسے یہ طہارت ظاہری کا حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحیح نماز پڑھنے کے لیے باطن کی طہارت کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. آج کیوں ہمیں وساوس کے بغیر نماز نصیب نہیں ہوتی، محنت نہیں کی ہوتی، اس کے دل کو غیر سے خالی نہیں کیا ہوا ہوتا، اس لیے کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور کوچے یار کی سیر کر رہے ہوتے ہیں. تو نماز کے لیے ظاہر میں وضو کرنا یہ شریعت ہے، اور باطن میں تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے باطن کا وضو کر لینا اس کا نام طریقت ہے. اس لیے ہمارے مشائخ جب وضو کرتے ہیں تو فقط ظاہری کا وضو نہیں کرتے، اس کے ساتھ توبہ کر کے باطن کا بھی وضو کرتے ہیں. کئی مشائخ کو دیکھا کہ اپنے گھر سے وضو کر کے اگر نکلتے اور راستے میں کہیں ادھر ادھر نظر اٹھ جاتی بازار گلی کوچا کی وجہ سے، تو پھر دوبارہ وضو کرتے تھے کہ میری نظر نے خطا کی، میرا باطن کا وضو ٹوٹ گیا، اب میں اپنے مالک کے سامنے کیسے کھڑا ہوں. تو ظاہر کا بھی وضو کرتے اور پاکیزگی اختیار کرتے، اور سچی توبہ کے ذریعے باطن کا بھی وضو کر کے ظاہر و باطن کو پاک لے کر اپنے مالک کے حضور کھڑے ہوتے کہ اس نے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. دیکھو بھائی، نماز میں قبلہ رو ہونا یہ شریعت ہے، نماز میں قبلہ رو ہونا یہ شریعت ہے، اور زندگی میں ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لینا یہ طریقت. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تمام نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں کو توڑ دینا، چھوڑ دینا، اور اپنے من کو ایک اللہ کی طرح متوجہ کر لینا یہ دل کا قبلہ ہے. جیسے کعبہ ہمارے ظاہر کا قبلہ ہے، اسی طرح جس ذات کا وہ گھر ہے وہ ذات ہمارے باطن کا قبلہ ہے. ہمارے دل کی توجہ ہر وقت اللہ تعالی کی طرف ہونی چاہیے. کسی شاعر نے اشعار میں اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا، فرماتے ہیں سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز، عبادت کی عزت شریعت سے ہے، محبت کی لذت طریقت میں ہے، شریعت درے محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ، شریعت میں ہے قیل و قال حبیب، طریقت میں حسن و جمال حبیب، نبوت میں ہوتے ہیں دونوں ہی رنگ، اب بس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ یہ دونوں نبوی رنگ ہیں، وہ ظاہر کا بھی وضو فرماتے تھے، وہ باطن کا بھی وضو فرماتے تھے۔ تو اس لیے اس نزائے لفظی میں پڑھنے کی بجائے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اکبر ثانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تصوف و سلوک کیا ہے، تو حضرت نے ایک عجیب جواب دیا، فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کوٹ نکل جائے۔ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہی تصور۔ تو بھئی دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسری اخلاق۔ اخلاص اللہ تعالی کے ساتھ نصیب ہو جائے اور اخلاق اس کی مخلوق کے ساتھ نصیب ہو، اور یہ دونوں نعمتیں، اچھے اخلاق اور اخلاص، یہ دونوں اسی ذکر و سلوک کی وجہ سے بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب اس راستے پر چلتا ہے تو پہلے ذکر کی عادت ڈالتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عبادت بنتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بالآخر وہ انسان کے لیے لذت بن جاتی ہے۔ تو عادت، عبادت اور لذت، یہ تین سیڑھیاں چڑھ کر انسان ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جس میں اس کا جسم بھی عبادت کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ تھی جو شیخ عبد الواحد رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر ہمیں جنت میں مزہ ہی کیا ہے۔ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے جنت کا ذرا تذکرہ کر دیا، حور و قصور کی باتیں شروع کر دی، تو سنتے رہے سنتے رہے، اور آخر پر فرمانے لگے کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ہم پر نظر عنایت فرمائی تو میں تو کہوں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دی۔ تو اس عاجز نے شریعت و طریقت کو جو سمجھا ہے وہ یہ کہ شریعت میں اعضاء و جوارح کو عبادت پر آمادہ کرنا پڑتا ہے، اور طریقت میں لگنے کے بعد اعضاء اور جوارح انسان کو عبادت پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کھانا کھائے بغیر وقت گزر جاتا ہے، مگر ذکر و مراقبہ کے بغیر، درود شریف کے بغیر، تہجد کے بغیر انسان کا پھر وقت نہیں گزرتا۔ چار چیزیں حصول نسبت میں بہت کام آتی ہیں۔ To cut the story short، اپنی بات کا لب لباب عرض کروں تو چار چیزیں نور نسبت کے حصول میں انسان کو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت ہو، اور آئندہ گناہوں سے انسان بچے اور اپنی آرزوؤں کو کم کرے، یہ پہلا قدم ہے. دنیا کی لمبی امیدیں اور لمبی آرزوئیں، یہ اہل دل لوگوں کا حال نہیں ہوتا. اپنی آرزو کو بدلے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو اللہ تعالی ہماری آرزو بن جائے، اللہ تعالی کی رضا ہماری منشا بن. تو پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ گناہوں سے بچنا اور اپنی آرزوؤں کو کم کرنا. دوسری چیز اتباع سنت. ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے اپنے آپ کو مزین کرنا. جیسے عورتیں زیورات پہنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اسی طرح مومن جب اپنے ہر عضو کو سنت سے مزین کر لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں حسن و جمال والا بن جاتا ہے. ہر کام میں سنت پر عمل کرنا، یہ اتباع سنت ہمارے اس سلسلہ عالیہ میں شرائط میں سے ہے. اس کے بغیر کوئی بھی بندہ نور نسبت حاصل نہیں کر سکتا. یاد رکھیں، اللہ تعالی تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کر اللہ کی ذات تک پہنچے. ان کی اتباع کے بغیر اللہ تعالی کی رضا کا ملنا ناممکن ہے. تو اتباع سنت لازم ہے اس راستے پہ. ہر چھوٹے بڑے عمل میں ہر کام سنت کے مطابق. مثال کے طور پر مسنون دعائیں احادیث میں منقول ہیں، ان کو اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا. اتنا بابرکت یہ عمل ہے، اتنا بابرکت یہ عمل ہے کہ وقوف قلبی رکھنے کے لیے اس سے بہتر عمل میں نے اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. جو احباب کہتے ہیں جی وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسنون دعائیں اپنے موقع پر پڑھنے سے محروم ہیں. اس لیے تو وقوف قلبی نہیں رہتا، اس لیے تو غفلت ہوتی ہے. اور یہ دعائیں ماشاءاللہ ہر موقع کی، کھانے کی دعا، شروع کرنے کی دعا، درمیان میں پڑھنے کی دعا، آخر پہ پڑھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، ہر ہر کام پہ پڑھنے کی دعائیں احادیث کے اندر منقول. تو سالک کا پہلا کام یہ ہے کہ ان تمام مسنون دعاؤں کو یاد کرے اور اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ بر موقع بر محل اگر کوئی بات کی جائے تو ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. یہ ایسی بر موقع دعائیں ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے مانگی، اس لیے جو بندہ یہ دعائیں مانگے گا تو یہ دعائیں جلدی قبول ہو جائیں. بلکہ ایک بزرگ تو فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ قبولیت کا ارادہ پہلے فرماتے ہیں، دعا کرنے کی توفیق بعد میں دیتے ہیں. تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبولیت کا ارادہ فرما چکے ہیں. تو بھی ہماری جو ذاتی دعائیں ہیں نا جو ہم مانگتے ہیں وہ انفرادی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی برکات وہ نہیں ہو سکتی جو مسنون دعاؤں کی ہوتی ہیں. ذاتی دعاؤں کی مثال پرندے کسی ہے جو خود اڑتا ہے بیچارہ، اور مسنون دعاؤں کی مثال جہاز کی والد ہے، جہاز خود بھی اڑتا ہے اور سینکڑوں کے حساب سے اور سواریوں کو بھی لے کے اڑتا ہے. اس لیے مسنون دعاؤں میں آپ کو جمع کا صیغہ ملے گا، قرآن مجید میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھ اکیلا رہا تھا نماز مگر جمع کا صیغہ استعمال کروایا. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام اس راستے میں سالک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. بلکہ بعض مشائخ نے لکھا کہ کچھ ایسے حضرات تھے کہ جنہوں نے فقط مسنون دعاؤں کے اہتمام سے نسبت کا نور حاصل کر لیا. تیسری چیز صحبت شیخ، کہ جب انسان اس راستے پہ چلنے کا ارادہ کر ہی لے تو اس راستے کے راہی سے جو واقف ہو اس راستے سے مجلس رکھنا، بیٹھنا اٹھنا، رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی آپ کو گھر کا ایڈریس سمجھا دے کہ جی آ جانا، اور دوسرا آدمی ہاتھ سے پکڑ کے گھر لے کے چلا جائے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جس بندے نے یہ راستہ دیکھا ہو اس بندے کے ساتھ صحبت رکھنا، اس سے رابطہ رکھنا، دلی تعلق رکھنا، اس سے یہ نسبت جلدی نصیب ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں برکت کے لیے بیعت ہو جاتے ہیں، رابطہ نہیں رکھتے، وہ فائدہ نہیں پاتے، رکے رہتے ہیں. دیکھیں بھائی اگر بارود ہو اور اس کے اندر دیا سلائی رکھ دیں تو وہ تو نہیں نا آگ لگ سکتی اس کو، حالانکہ بارود ہے اور یہ دیا سلائی ہے. دیا سلائی کو رگڑنا ضروری ہے تاکہ اس کی آگ اس بارود کو پہنچے اور پھر وہ جلے. یہ جو رابطہ شیخ ہے نا یہ وہ دیا سلائی رگڑنے والی بات ہے. ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راحت پیدا کر. تو اس لیے یہ نعمت انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے. ویسے ایک عام سی مثال ہے کہ اگر کسی بندے کی گاڑی نہ چلتی ہو، انجن نہ چلتا ہو، جی کہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری بیٹری سے جمپر لگا دیتے ہیں. ارے بھائی دوسری بیٹری سے جمپر لگاؤ تو انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہی تو صحبت شیخ ہے کہ اس کے دل کی بیٹری ڈسچارج ہو چکی، اب شیخ کے دل کی بیٹری کے ساتھ جمپر لگا لو، اللہ اس انجن کو بھی سٹارٹ فرما دے. تو پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ گناہوں سے بچنا اور اپنی آرزوؤں کو کم کرنا، یہ پہلا پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرنا. اور تیسری چیز اس راستے پر چلنے والے، کوئی ایسے سالک جن کے ساتھ قلبی محبت ہو، لگاؤ ہو، تعلق ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر ایسے صاحب نسبت بزرگ کی صحبت میں وقت گزار. اور چوتھی چیز، ذکر کی کثرت کرنا خالی پیٹ رہنے کی کیفیت میں. یہ جو خالی پیٹ رہنا ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ ایک گہرا نقطہ ہے. اکثر و بیشتر غفلت کا سبب وہ انسان کا پیٹ بنتا ہے. بس پیٹ بھرنے کی عادت ہے. اس میں کئی مرتبہ تو حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بس بازار سے ملنے والی ہر چیز کھا لی، یہ نہ دیکھا کہ بھئی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ تو نہیں کی گئی. خاص طور پر جو کافروں کے ملک سے بن کر کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، اللہ جانے ان میں کیا کیا ہوتا ہوگا. تو مومن کو بہت محتاط رہنا چاہیے. اور کئی مرتبہ بنانے والا تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر بے نمازی بے عمل ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اس نے طہارت بھی کی ہوتی ہے یا نہیں کی ہوتی. تو کھانے پینے کے معاملے میں صادق کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ہمارے مشائخ تو بے نمازی بندے کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھایا کرتے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے نمازی بندے کا کھانا لا کے رکھ دو اور بے نمازی کا پکا ہوا کھانا لا کے رکھ دو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ دونوں میں سے کون کھانا کس نے بنایا ہے. ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، امام العلماء والصلحاء، بہت ہی زیادہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے. وہ بھی مشتبہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، ان کے جانشین اول حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خود اس عاجز کو مسجد میں بیٹھ کے سنائی. فرمانے لگے کہ ابا جی ایک مرتبہ تشریف لے گئے ہوئے تھے کسی سفر پر، اور پیچھے سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی سفر سے گزرتے ہوئے چکوال کے قریب سے گزرے تو ہمارے گھر تشریف لے آئے. اب میں گھر کا بڑا بچہ تھا، تو میں نے حضرت کو بٹھایا اور حضرت کی خدمت اپنے ذمہ لی. جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو کہنے لگے کھانا بڑا مزیدار اور بڑا قسم قسم کا بنا ہوا تھا. جب میں نے سارا کھانا لگا دیا نا تو حضرت نے ایک نظر ڈالی اور ڈال کر میری طرف دیکھا اور فرمان لگے کہ یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوا، یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوا. وہ فرماتے ہیں مجھے تو پسینہ چھوٹ گیا، حضرت نے کھانے سے انکار کر دیا. کہنے لگے میں نہیں کھانا کھاتا، یہ سور تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوا. کہنے لگے اور تو مجھے کچھ نہ سوجی، میں اندر گھر آیا اور میں نے آ کے اما جی کو بتایا. میں نے کہا اما جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے. وہ فرماتے ہیں تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے داخل ہوا. تو اما جی نے اسی وقت سر پکڑ لیا، اوہو غلطی مجھ سے ہوئی، یہ میرے ہمسائے کی عورت بڑے عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جب کبھی تمہارے شیخ آئیں گے تو میں ایک وقت میں کھانا پکا کے بھیجوں گی، اور مروت میں اور پڑوس کے حق کی وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ اچھا اس مرتبہ کھانا آپ پکا دینا، یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں، یہ ہم سارے گھر کا کھانا ہے. اما جی نے اپنے گھر کا کھانا بنایا اور جب میں وہ لے کے آیا تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ نے بغیر کچھ کہے وہ کھانا کھا لیا، اور یوں ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ والوں کو اللہ نے کیا باطنی بصیرت عطا کی. تو یہ نعمت ہوتی ہے، یہ فراست مومنانہ ہوتی ہے، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا. اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ فراست مومنان عطا فرما دیتے ہیں. تو ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ نفس کی تخریب میں شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. نفس کی تخریب میں شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. جتنا نفس کو توڑیں گے اتنا شخصیت کی تعمیر زیادہ. اور اگر نفس کو پالنا شروع کر دیں گے تو شریعت کی تخریب ہوتی چلی جائے گی. پکی ٹھوس بات ہے. اس لیے نفس کی خواہشات کو جتنا توڑتے چلے جائیں گے آپ باطن کی تعمیر میں اینٹیں رکھتے چلے جائیں گے. نفس کی ہر بری خواہش کو توڑنا باطن کی عمارت کو تعمیر کرنے کے مترادف. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے سالک کو کبھی کبھی بست کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی اس کو قبض کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں قابض اور باسط، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کے دل پر کیفیات کو کھول دیتا ہے، اس کو بڑی لذت ملتی ہے عبادت میں، بڑا مزہ آتا ہے. اس کو بست کی کیفیت کہتے ہیں. اور کبھی کبھی بالکل ہر چیز بند نظر آتی ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ تلاوت میں لگتا ہے، نہ کچھ، اپنے آپ کو مجبور کر کے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کو قبض کی کیفیت ہے. تو سالک کی تربیت کبھی کبھی بست کی تجلی سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس کی تربیت قبض کی تجلی سے ہوتی ہے. اس میں پھر سالک پریشان ہوتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر یہ ایک امتحان ہے قدرت کی طرف سے، میرے صبر کو آزمایا جا رہا ہے، اور میں نے اس قبض کی کیفیت میں بھی اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ طالب مولا ہے یا طالب لذات ہے. کہتے ہیں نا کہ عبد اللطیف بننا چاہیے، عبد اللطف نہیں بننا چاہیے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کیفیت مل رہی ہے تو کر بھی رہے ہیں، اور ذرا کیفیت نہ ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہے. تو جی میں 13 سال سے لگا ہوا ہوں اور میں نے 13 سال سے کیا پایا. بھئی یہ احساس جو آپ کے دل میں ہے کہ مجھے ابھی تک کچھ نہیں ملا، یہ نعمت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے در سے دھتکارا ہوتا تو یہ احساس نہ دیتے آپ کو، احساس ہی نہ ہوتا آپ کو. یہ جو دل میں ایک فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نہ بن سکا جو مجھے بننا چاہیے، یہ نعمت ہے. اور بھائی ساری زندگی میں ایسا تو کوئی وقت نہیں آئے گا کہ بندہ کہہ دے میں بن چکا ہوں. جس نے کہا میں بن چکا ہوں اس نے اپنے نامکمل ہونے کا اعلان کر دیا. تو ساری زندگی یہی کہنا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. بڑے بڑے حضرات سب کچھ کر کے بھی کہتے رہے ما بدنا کا حق کا عبادت وما رفنا کا حق کا معرفت. ہم کس کھیت کی گاجر ملی ہیں؟ ہم کہہ دیں جی بڑے ہم نے ذکر کر لیے، مراقبے کر لیے، ہمیں کچھ نہیں ملا. تو قبض کی حالت میں شیطان بندے کو مایوس کر دیتا ہے، بلکہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ جی شیخ کی تمہارے اوپر توجہات نہیں ہے. جن لوگوں کے لیے ہزاروں مرتبہ تہجد میں دعائیں مانگی ہو، درجنوں مرتبہ خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگی ہو، وہ کہتے ہیں جی شیخ کی توجہ نہیں. نعت کا سرب گریباں ہے اسے کیا کہ شناخت ہی ختم ہو گئی. تو کبھی سالک کو بست کی کیفیت، کبھی قبض کی کیفیت. مگر امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سالک کی قبض کی حالت میں روحانی ترقی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بست کی حالت میں وہ ترقی اس کو کبھی نہیں مل سکتی. اسی لیے خوشی کی حالت میں انسان اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا کہ دکھ کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. کسی عارف نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار. میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. تو یہ کیفیت مانگے نا، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اس کے قابل نہیں ہیں. لیکن اگر کبھی آ جائے تو صبر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. دیکھو بھائی، پانی نکلنے کا معیار ہوتا ہے. اگر 100 فٹ سے پانی نکلتا ہے نا، تو آپ 50 فٹ، 60 فٹ، 70 فٹ جتنا مرضی بور کر لیں، سینکڑوں کی تعداد میں کسی سے پانی نہیں نکلے گا. ایک بور 100 فٹ کا کریں گے تو وہیں سے پانی نکل آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اترنے کا ایک معیار ہے، اور اس معیار تک پہنچنا ذرا مشکل ہوتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، تنگ دستی بے حالی نے ان کو پریشان کر دیا، اور وہ اتنا جھنجھوڑے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتی کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے سب پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، جان لو اللہ کی مدد کے لیے. تو اس پوائنٹ تک بندے کو کئی مرتبہ آزماتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت اترنے کا وقت ہوتا ہے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. پڑھیے قرآن، پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑ جاتا ہے. یہی تو مجاہدہ ہے. شریعت کوئی الٹا لٹکنے کی کا حکم تھوڑا دیتی ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت گزارنے کی حکم تھوڑا دیتی ہے. ہاں یہ کہتی ہے کہ خوشی میں اور غم میں تم اپنے مالک کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے چلے. اگر تمہیں اللہ نے نعمتیں دی تو شکر ادا کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی آزمائشیں آ گئیں صبر کرو اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ. شاکر بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، صابر بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ جو انسان مستقل میں دادی سے لگا رہے تو پھر اس کو جلدی منزل نصیب ہو جاتی ہے. تو ان چار چیزوں سے نسبت ملتی ہے. البتہ اس کے راستے کی بڑی رکاوٹ وہ گناہ کا کرنا ہے. حصول نسبت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ گناہ کا کرنا. چنانچہ انسان ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے دل کو منور کرتا ہے، اور بدنظری کا گناہ کر کے، غیبت کا گناہ کر کے، جھوٹ بولنے کا گناہ کر کے اپنے اس نور سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے. تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام پوری طرح. اور گناہوں میں بھی دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک نفسانی اور ایک شیطانی. ہیں دونوں برے، ہیں دونوں نقصان دہ، مگر آپس میں دیکھا جائے تو ایک کی نسبت دوسرے کا ضرر بہت زیادہ ہے. نفسانی گناہ کا ضرر ہوتا ہے مگر نسبتاً کم، شیطانی گناہ کا ضرر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کیسے فرق ہوا بھائی؟ تو دیکھیں یوں سمجھیں کہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان کر جاتا ہے، اس کا بھی گناہ ہوتا ہے مگر اس کا نقصان نسبتاً کم ہوتا ہے. اور ایک گناہ ہوتا ہے کہ جس کو ارادتاً کرتا ہے اور وہ سرکشی کی لائن کے گناہ ہوتے ہیں، ان کو شیطانی گناہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر تکبر کرنا، عجب، تکبر، یہ شیطانی گناہ ہے. شیطان کسی تکبر کی وجہ سے مردود ہوا، اور یہ اسی لائن کے گناہ ہیں. تو جس گناہ میں سرکشی اور طغیان کی کیفیت ہو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس کا نقصان دو گناہ ہوتا ہے. اور جس گناہ کو بندہ کر تو لے مگر دل میں احساس ندامت بھی ساتھ ہو، میں نے بد نظری کیوں کی، اوہو میں نے جھوٹ بولا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے اس کا دل دکھایا، میں نے برا کیا، یہ نفسانی گناہ، یہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں مگر جلدی معاف. وہ جو سرکشی والے گناہ ہوتے ہیں نا وہ بہت نقصان. اس لیے مہلکات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندے کا اپنے اوپر عجب اختیار کر لینا یہ اس کو ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. تو یہ اخطاء، یہ وہ نفسانی گناہ جو احیاناً انسان کی نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، اور وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ وہ طغیانی گناہ ہیں، شیطانی. تو ان دونوں قسم کے گناہوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نسبت کا نور عطا فرما دے. آپ یہاں پر جو تشریف لائے تو بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کس طرح نور نسبت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو اس نور کے راستے میں رکاوٹیں کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اس عاجز نے اس پہلی محفل میں ذرا اس بات کو کھولنے کی کوشش کی کہ یہ محنت ضروری کتنی ہے، اور یہ نعمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں. یہ اصلاحی تعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و قیمت رکھتا ہے. آپ یہاں پر جو چند دن گزاریں گے تو اس میں اپنا وقت غفلت کے ساتھ بالکل نہ گزاریں، جیسے موتکب ہر وقت اپنا وقت عبادت میں گزارتا ہے، آپ بھی یوں سمجھیے کہ ہم نے بھی اپنا یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فارغ کر لیا، اب ہم اس میں کوئی بھی غفلت کی بات یا غفلت کا کام نہیں کریں. ہمارے دوستوں نے اس مرتبہ سوچا کہ جی بازار کے ماحول سے دوستوں کو بچایا جائے، نہ کہیں ٹیپ ہو، نہ کہیں میوزک ہو، نہ غیر محرم کا مسئلہ. ان بیچاروں نے بڑی محنت کوشش کر کے قریب ہی انہوں نے آپ کو جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کی. ان کا آئیڈیا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اب سوچئے کہ جب یہاں کام کرنے والے لوگ اس حد تک متفکر ہیں کہ آپ کو بازار کے ماحول میں بھی نہ جانا پڑے، ادھر ہی ضرورت پوری ہو جائے، تو اب آپ کو کتنا اپنے وقت کو اللہ کی جو ہے وہ یاد میں گزارنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو. یہ اجتماع ہے، میلہ نہیں ہے. ایک ہوتی ہے جماعت اور ایک ہوتی ہے بھیڑ. جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو چند لوگ کچھ اصول و ضوابط کے تحت ایک جگہ پر اکٹھے، اور بھیڑ کہتے ہیں کہ چند لوگ اکٹھے تو ہوں مگر ہر ایک کی اپنی مقصد منشا جدا ہو. جیسے بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ سینکڑوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، سب بھیڑ ہوتی ہے، ہر ایک کا مقصد جدا ہوتا ہے، ہر ایک کی سوچ جدا ہوتی ہے. مسجد میں اب آپ آ کر بیٹھے ہیں، آپ بھیڑ نہیں ہیں، آپ ایک جماعت ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، میری اصلاح کیسے ہو، میں اپنے اللہ کو راضی کیسے کر لوں، میرا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیسے گزر جائے. تو اس لیے یہ ایک جماعت ہے. اب آپ جماعت کی وجہ سے ذرا جماعتی نظم و نسق کا بھی خیال رکھیں. مثال کے طور پر پچھلے سالوں میں ہم محسوس کرتے تھے کہ جب کھانے کا وقت دوستوں کو بلایا جاتا تھا تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ دوست پہلے ہی پہنچے ہوتے تھے، تو اس میں پھر علماء بہت دیر تک انتظار کرتے رہتے تھے، جن کی باری پہلے آنی چاہیے تھی ان کی باری سب سے آخر میں آتی تھی. ہمارا دل اس پہ مغموم تو ہوتا تھا مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. الحمدللہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ کی تنگی کا مسئلہ حل کر دیا، لہذا اب وہ جو بھیڑ بھاڑ ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. ہم نے خدمت کی جماعت کو اختیار دے دیا ہے کہ جو بندہ کھانے کی جگہ پر جانے کے لیے دھینگا مشتی کرے اسے پکڑ کے پیچھے کر. آداب میزبانی مہمانی اپنی جگہ سکھانا بھی تو ہے نا. تو پہلے تو اہل محلہ کی بھی رعایت کرنی ہوتی تھی، اپنے پڑوس کا لحاظ کرنا ہوتا تھا، تو بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی تھیں، اس لیے پھر ہم مجبور ہوتے تھے. اب کوئی گنجائش نہیں، آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے گا، بڑے نظم و نسق کے ساتھ ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے آپ جائیں گے. اگر بے اکرامی کرنے کی کوشش کسی نے کی تو خدمت والوں کو ہم نے یہ اختیار دے دیا، کوئی یہ دل میں نہ سوچے کہ جی میرے ساتھ ایسا ہوا. آپ اظہار کا مظاہرہ فرمائیں گے اور یہی توقع کی جاتی ہے. کھانے کا انتظام الحمدللہ اتنا ہے کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اللہ اس سے زیادہ اور دگنا بھیج دے تو اتنوں کو اللہ تعالیٰ کھلا سکتے. ہمارے احباب نے آدھا کلومیٹر لمبے دسترخوان کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کی لمبائی اگر دیکھیں تو آدھا کلومیٹر لمبا بنتا ہے، تو کمی نہیں ہے الحمدللہ. تو پھر دھینگا مشتی کس بات کی؟ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جب یہ کہا جائے جی کہ کھانے کا وقت ہے، آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، آپ کا رزق کوئی دوسرا نہیں لے سکے گا، اور کھانا ختم ہونے کا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ کھانا کھائے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس لیے آپ بڑے آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں گے، بلکہ اپنے دوسرے بھائی کو پہلے جگہ دینے کی کوشش کریں. کھانے کے اوپر بھی اگر کھانا سامنے لایا جائے تو یہ اچھا نہیں کہ بھائی پہلے اس میں سے بہتر اور اچھا کھانا نکال کے خود کھانا شروع کر دیا اور دوسرے بھائی کو جو ہے فقط شوربے سے گزارا کرنے پہ مجبور کر دیا. نہیں، یہ چیز سالکین کے طریقہ کے خلاف ہوتی. ہمارے اقابر سکھایا کرتے تھے یہ بات. چنانچہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ایک مرتبہ ان کی خانقاہ پر بہت سارے مہمان آ گئے، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی دسترخوان پہ کھانا رکھ کے بہانے سے تم لائٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بجھا دینا تاکہ کون کم کھائے کون زیادہ کھائے اتنا پتہ نہ چلے اور سب لوگ کھا لیں. خادم نے ایسا ہی کیا. اب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے, اب کوئی ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے, کوئی لے رہا ہے, کوئی ایسے جیسے کھا رہا ہے, کوئی پانی پی رہا ہے. تو جب دوبارہ لائٹ جلائی گئی تو پتہ چلا کہ پانی تو سب نے پیا تھا مگر روٹی کسی نے بھی نہیں کھائی. تو پوچھا بھائی ایسا کیوں کیا؟ ہر ایک نے کہا کہ جی میں نے سوچا کہ میرا بھائی کھا لے میں اپنا گزارا کر دیتا. یہ صحابہ کرام کا خلق تھا جو اللہ نے ہمارے ان بزرگوں کے مریدین کو عطا کر دیا. تو وہ حضرات کو اتنا اشار کر لیتے تھے, تو ہم اتنا اشار نہیں کرتے کہ بھائی بوڑھے کو پہلے داخل ہونے دیں اور ہم بعد میں داخل ہو جائیں, عالم کو پہلے داخل ہونے دیں ہم طالب علم ہم بعد میں داخل ہو جائیں. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں. اس لیے کھانے پینے میں دسترخوان پہ نظم و نسق کا آپ بہت زیادہ خیال کیجیے گا. اسی طرح طہارت اور وضو کا معاملہ ہے. الحمدللہ ہم کوشش کی ہے ہم نے کہ اتنے طہارت خانے بنا دیے جائیں کہ مجمع کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, تاہم اس میں ایک تو صفائی کا خیال رکھیں, اور ایک ہمارے دوستوں نے مشورہ دیا کہ مٹی کے ڈھیلے اندر ڈالنے سے پرہیز کریں. کچھ دوست مٹی استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر اندر نہ ڈالیں, اندر ڈالیں گے تو وہ چوک ہو جائے گی اور تھوڑی دیر کے بعد پانی سب باہر پھر رہا ہوگا گندا پانی. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی جگہ آج کل ٹوائلٹ پیپر مل جاتی ہیں اور وہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور ان سے وہ چیزیں چوک بھی نہیں ہوتی, تو وہ استعمال کر لیا جائے تو سنت کا ثواب مل جاتا ہے. ہاں باہر کھلی جگہ پر اگر کوئی جائے تو ڈھیلوں کا ضرور جو ہے وہ استعمال کرے, وہ سنت سے زیادہ قریب ہے. وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال کا بھی خیال رکھیں. بعض احباب کو ٹوٹی کھولنی تو یاد ہوتی ہے, بند کرنی یاد نہیں ہوتی, تو اسراف ہوتا ہے پانی کا, اور یہ اسراف بہت بڑا گناہ ہے. تو اس لیے ٹوٹی کو کھولیں تو ضرورت کے مطابق کھولیں, چاہے وضو کرنا ہو چاہے نہانا ہو. ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا اللہ تعالی کی نعمت کی ناقدری ہے. اسی طرح زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کریں, اعتکاف کی نیت سے گزارنے کی کوشش کریں, ذکر میں, عبادت میں, تلاوت میں, ان چیزوں میں گزارنے کی کوشش کریں. مسجد سے باہر کسی ضرورت کی وجہ سے نکلیں, بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلیں. اور جب باہر نکلیں تو معتکف کی طرح بس اپنی ضرورت پوری کی اور پھر مسجد میں آ گئے. ان آداب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہو جائے گا. کسی کی دل آزاری کرنے سے بچیں, عمل سے یا قول سے. بعض حضرات قول سے تو بچ جاتے ہیں, عمل سے دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. وضو کر رہے ہیں تو ایسے چھینٹے اڑا رہے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ رہی ہیں, اور اس کو وہ دل آزاری سمجھتے ہی نہیں. اسی طرح اگر دوسرے کا جوتا لے کے بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے چلے گئے بغیر اجازت کے, گناہ کا کام کیا اور اس کو دل آزاری سمجھتے ہی نہیں, تو بغیر اجازت دوسرے کی چیز استعمال نہیں کرنی. ان تمام آداب پر اگر آپ نظر رکھیں گے اور اس کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ پھر بہت زیادہ ہوگا. ہمارا پروردگار اتنا مہربان ہے کہ وہ بندے کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اس نے وعدہ فرما دیا, حکم سنا دیا قرآن میں, انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکرین او انثی, مرد ہو یا عورت, میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹا سا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ضرور مل جائے گا. وہ بڑا کریم مہربان ہے, وہ بڑا کریم آقا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا, انداز فاخرانہ کے ساتھ چل رہا تھا. انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, تو اس نے جواب دیا کہ میں فلاں نواب کا یا حاکم کا غلام ہوں. چونکہ بڑے کسی کا غلام تھا, دنیاوی بڑے کا, اس کو ناز تھا, نخرا تھا, تو اس پر وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا. انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا تمہارے مالک کے ساتھ کیسے معاملہ ہے, تم اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہو ذرا اس کی بات سناؤ. اس نے کہا جی کہ میں سارا دن اپنے مالک کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں, سارا دن. اور کہنے لگا رات کو جب سوتا ہوں تو بھی اسے کام پڑتا ہے تو مجھے فوراً نیند سے وہ جگا دیتا ہے. اور کہنے لگا جب کبھی اس سے میں چھٹی لے کے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ میری اجرت کو کم کر دیتا ہے, چھٹی والے دنوں کی مزدوری تنخواہ کاٹ لیتا ہے. اس نے کہا اور بتائیں. کہنے لگا کہ اگر میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری کی حالت میں بھی جو میری تنخواہ ہوتی ہے وہ گھٹا دی جاتی ہے. اور اس نے کہا جب میرا مالک سو جاتا ہے تو میں اس وقت پھر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہوں, اس کا پہرا دیتا ہوں. انہوں نے یہ باتیں سن کر اس کو کہا کہ ذرا سنو کہ تمہارے مالک کا یہ معاملہ کہ تم سارا دن اس کی خدمت میں رہتے ہو, اس کو چیزیں پہنچا رہے ہو, کبھی کھانا کبھی پانی, اور پھر تمہارا مالک ایسا کہ جب سو جاتا ہے تو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے, آؤ ذرا میرے مالک کی بات بھی سن لو کہ میرا مالک وہ پروردگار ہے جو سارا دن نعمتیں مجھے پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے, یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے, یہ پینے کی نعمت پہنچ رہی ہے, اور جب یہ سب کچھ کھا پی کر میں سو جاتا ہوں تو میرا مالک جاگ کر میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تم بیمار ہو جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری اجرت کو کم کر دیتا ہے, اور میرا مالک وہ ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں میرا مالک میری نیکی پر ملنے والے اجر کو بڑھا دیتا ہے. بیمار کی کروٹوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ کہنے کا اجر دیتا ہے, اس کے کراہنے کی آواز پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا اجر اس کے نام ہے آواز دیتی ہے. اور تم بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری تنخواہ بند کر دیتا ہے, اور میں اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے بھی دیکھ لیتا ہوں, میرا مالک اس پر بھی مجھے اجر اور ثواب عطا فرما دے. تو جب ہمارا مالک اتنا کریم ہے تو ہم کیوں نہ اس مالک سے ہی مانگیں اور اسی کی طرف متوجہ رہیں. وہ پروردگار بڑے مہربان ہیں. اتنا حلیم ہے وہ کہ باوجود اس کے کہ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں, گناہ کر جاتے ہیں, ہمارا مالک رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا. وہ گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. وہ ستاری فرماتا ہے پروردگار کتنا کریم پروردگار ہے. اس لیے اگر قیامت کے دن کسی بندے کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں دو آپشن دیتے ہیں, یا تو تمہاری زندگی کی فلم تمہاری بہن ماں اور بیوی کے سامنے چلا دیتے ہیں, اور یا تمہیں جہنم بھیج دیتے ہیں, تو میرے دوستو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے اللہ یہ فلم ان کے سامنے نہ چلانا, ہمیں جہنم میں جانا زیادہ آسان لگ رہا. ایسے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو آج وقت ہے ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا اور اپنے مالک کو منانے کا. اس پر پروردگار نے ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو بھی نیک اعمال کرے گا, جس نے بھی نیک عمل کیا, جو بھی نیک عمل کرے گا, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان والا ہو, ہمارا ماننے والا, ہم سے محبت کرنے والا, ہمارا چاہنے والا ہو, یہ شرط ہے, وہ ہمارا ہو, فلا کفرانا لسائیہ, ہم اس کے اعمال کی ناقدری نہیں کریں. او میرے بندو, ہم ناقدرے نہیں ہیں. تم نے قدر نہیں کی اپنے پروردگار کی, اسی لیے کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی. مگر ہمارا مالک تو قدردان ہے, وہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں قدردان ہوں. فلا کفران لسائیہی, ہم اس بندے کے عملوں کی ناقدری نہیں کریں گے. چھوٹا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے, اور بڑا عمل کرے گا تو بھی اجر دیں گے. جتنی ہم سے امیدیں لگائے گا, ہم پروردگار, میں پروردگار اس سے پڑھ کر ان کو اجر عطا فرماؤں. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں, حتیٰ کہ بندہ خود اپنی توجہ اللہ سے دوسری طرف ہٹا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے سے توجہ نہیں ہٹا. تو وہ پروردگار فرماتے ہیں میرے بندے, تو ہی تو مجھ سے توجہ ہٹاتا ہے, میں تو تجھ سے توجہ پھر بھی نہیں ہٹا, میری توجہ تو پھر بھی تیری طرف رہتی ہے. جو اتنا کریم پروردگار ہو کہ اپنے بندوں کے اوپر اس طرح متوجہ رہے, مہربان رہے, تو کیوں نہ ہم اس مالک کو منائیں اور اس مالک سے اپنی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ رب کریم دے کر خوش ہوتے ہیں. اور لطف اور مزے کی بات دیکھیے کہ عام بزنس مین ہوتے ہیں نا, تو ان کے یہاں بھی منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ منشی لکھتے ہیں جو کوئی لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے, اکاؤنٹس والے لکھتے ہیں, مالک اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا کرتا. اللہ تیری قدردانی پہ قربان جائے, آپ کے بھی تو لکھنے والے فرشتے ہیں. مگر قدردانی دیکھیے, مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نیک عمل کرو گے ہم تمہیں اجر بدلا دیں گے, ہمارے فرشتے تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں. فرمایا نہیں, وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, ہم لکھتے ہیں تمہارے اعمال. میرے مالک, آپ تو اتنے عظیم ہیں, ساری دنیا کے لوگ صدیق اکبر لانو جیسے نیک بن جائیں اور پوری زمین بیت اللہ کی طرح بن جائے, اللہ آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے انسان فرعون کی طرح بن جائیں, ساری زمین بت خانہ بن جائے, اللہ تیری شان میں کوئی کبھی نہیں آ سکتا. آپ تو اتنے عظیم ہیں, اتنے بلند ہیں, ہماری عبادت تو آپ کی عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, مگر آپ اتنے قدردان ہیں, اتنے مہربان ہیں. اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نمازوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. میرے بندو, تو تم ہماری رضا کی خاطر جو اعمال کرتے ہو ہم ان کا ہم ان کو لکھتے ہیں, ان کا حساب کتاب رکھواتے ہیں, ہم پورا پورا ادا کرنے والے ہیں, ہم کسی بندے کے عمل میں کوتاہی نہیں ہونے دیں گے. اللہ اللہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں, فرماتے ہیں بندو تم اعمال کرتے ہو ہم تمہارے اعمال کو لکھتے, حساب کتاب ہمارے ذمے, پورا پورا ادا کریں گے. تو پھر کیوں نہ ہم اعمال کے ذریعے اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں. وہ کریم آقا ہے, اس لیے ایک بزرگ تھے, ان کو ان کے کسی مرید نے کہا حضرت مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, لہذا آپ فلاں بندے سے یا فلاں آدمی سے یہ چیز میرے لیے ذرا مانگ لیجیے. تو انہوں نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ بات سنو, تم کہتے ہو کہ فلاں سے مانگ لو اور وہ دروازہ تو بند ہے, ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا, تو کھلے دروازے سے کیوں نہ مانگوں, مجھے بند دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ آپ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا, ہم کیوں نہ اس کھلے دروازے سے مانگے جو پروردگار ہمیشہ دے کر خوش ہوتا ہے اور لینے والے بندوں سے راضی ہوتا ہے. لہذا آپ کا یہ قیام اللہ کی رضا کے لیے ہے. آپ اس وقت کو پورے آداب کے ساتھ گزاریے, ذکر اذکار کے ساتھ گزاریے, مسجد کے اندر رہنے کی کوشش کیجیے, ضرورت کے تحت مسجد سے باہر جانا ہو ضرورت پوری کر کے پھر مسجد میں آئیے, اور ذکر اذکار میں باتوں میں وقت نہ گزاریے. شیطان آپ کو باتوں میں مشغول کرنے کی کوشش کرے گا, آپ اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کی مکافات کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے. واللہ یدعو الی دار السلام. واللہ یدعو الی دار السلام. پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن کیسے جنت کی جستجو نہ کرے.
عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے. عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے. رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. لا الہ الا اللہ. دعا کیجیے. سبحان ربی العلی الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طبق وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعزة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا. اللهم استعملنا بسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، توفنا على ملته وأعذنا من مضلاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.